Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyid al-Anbiya'i wal Mursaleen. Amma ba'du faqad qala Allah tabarak wa ta'ala kama warada fi surati Yasin. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین, الحمدللہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 تا 57 تلاوت کی گئی ہیں. یہ چوتھا رکوع ہے سورۃ یاسین کا. موضوع ایمان بالآخرہ یا تذکیر بالقرآن کے حوالے سے آج انشاءاللہ جنت اور جہنم کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جائے گا. خطبات جمعہ میں بنیادی طور پر جن چیزوں کا تذکرہ کرتے رہنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیا, ان میں سے ایک اہم موضوع ایمان بالآخرہ. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ جب تک آخرت کی زندگی پر یقین نہ ہو, کنوکشن, اس وقت تک انسانی عمل جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ہمیں بار بار تذکیر و یاد دہانی کا حکم دیتا ہے. اور یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سورتوں کو پڑھنے کا تلاوت کا روزانہ اہتمام کیا کرتے تھے ان میں سے ایک بڑی عظیم سورت یہ سورہ یاسین بھی ہے. عام طور پر معمولات میں ہمارے بھی ہونا چاہیے کہ ہم صبح کے وقت خاص طور پر اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کریں. اگر فجر کے بعد اس کا اہتمام کیا جائے تو جہاں روحانی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ جو سورہ یاسین کی بیان کی گئی, وہاں سب سے بڑی چیز دن کا آغاز اس تذکیر و یاد دہانی سے ہوگا کہ جو رب کائنات نے ہمیں یاد دلائی. سورہ یاسین ویسے ایک منفرد سورت ہے قرآن حکیم کی, پانچ رکوع ہیں اور پانچ کے پانچ منفرد ہیں, الگ الگ موضوعات ہیں جو اس میں بیان کیے گئے. بہرحال یہ چوتھا رکوع خاص طور پر بڑا زوردار, بڑا تذکیر کے اعتبار سے بڑا اہم رکوع ہے قرآن حکیم کا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھونک ماری گئی سور میں, فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, تو وہ سارے کے سارے اچانک اپنے اپنے مرکز سے, اپنے اپنے آرام گاہ کی جگہ سے, وہاں سے وہ نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. اب یہ منظر کس چیز کا ہے؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان کی جگہ ہے, ہم سب ایک امتحان دے رہے ہیں اور ہمارے اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. فرشتے ہمارے ساتھ ہیں, کرامن کاتبین یا نمونہ ما تفعلون, وہ کرامن کاتبین معزز فرشتے وہ ہیں جو جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو, اور کاتب ہیں لکھ رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں. جب ہماری موت کا وقت آتا ہے تو یہ فرشتے ہمارے نام اعمال کو ریکارڈ کر کے سیل کر دیتے ہیں اور ہماری روح کے ساتھ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوتے ہیں. اب اگر ان نیک اس نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو یہ ارواح نیک اعمال سمیت اعلی علیین میں جمع کروا دی جاتی ہے. قرآن کی اصطلاح میں یہ علیین ایک جگہ ہے جہاں ہماری ارواح ہمارے نیک اعمال سمیت جمع کروا دی جائیں گی, اور خدا نہ خواستہ اگر بدعمالیاں کی نام اعمال میں بدعمالیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو وہ ارواح سجین میں جمع کروا دی جاتی ہے. تو علیین اور سجین یہ دو جگہیں ہیں, دو کولڈ اسٹوریج ہیں جہاں پر ہماری ارواح نیک اعمال سمیت جمع کروا دی جاتی ہے. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا, یہ گویا بگل بجانے کا ایک انداز ہے, وسل ہے, کہیں الارم بجتا ہے, کالجز میں بیل بجتی ہے. بہرحال جس طرح بھی چاہیں انسانوں کو جمع کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ اللہ پاک نے قرآن میں اور حدیث میں بیان فرمایا نبی کریم نے. لہٰذا اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے, اسرافیل ان کا نام آیا حدیث میں, کہ ان کو رب کائنات حکم دے گا سور میں پھونکنے کا. اور ایک حدیث میں یہاں بھی آیا, یہاں تک آیا کہ اسرافیل گویا تیار بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے اور وہ سور میں پھونکیں. ان کے پھونکنے کی وجہ سے کوئی زبردست قسم کی آواز پیدا ہوگی, ارتعاش ہوگی, فرکشن ہوگی, جس کی وجہ سے یہ تباہی اور بربادی آئے گی. لہذا قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک زلزلے کی کیفیت ہوگی, شدید قسم کا زلزلہ. اس کو سورہ حج میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ان زلزلہ شیء عظیم, یہ بڑا زبردست قسم کا زلزلہ ہوگا, ہر شے ہل رہی ہوگی, کوئی کہاں بھاگ رہا ہوگا, کوئی کہیں بھاگ رہا ہوگا. البتہ اس سے پہلے, اس عظیم ہنگامے سے پہلے, تمام اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا لے گا. ایک ہوا چلے گی جو ٹھنڈی ہوگی اور بڑی آسانی سے جس شخص کے دل میں بھی ایمان موجود ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی, اس پر موت طاری ہو جائے گی اور بڑی آسانی سے اس کی جان نکل جائے گی. باقی جو لوگ باقی بچیں گے وہ مشرک اور کافر یا منافق ہوں گے, اور ان پر وہ دن بڑا ہی شدید ہوگا, بہت سخت قسم کا وہ دن ہوگا. بہرحال کتنے عرصے تک یہ رہے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. پھر دوبارہ سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, جس کی وجہ سے سارے لوگ مر جائیں گے, سب پر موت طاری ہو جائے گی, اور ان کی کیفیت قرآن حکیم میں سورہ قاریہ میں بیان ہوئی وتكون الجبال كالعهن المنفوش، پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، اور انسانوں کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ پتنگوں کی طرح زمین پر بکھرے ہوئے ہوں گے، ڈیڈ باڈیز ہیں جو کہ چاروں طرف ان کی پڑی ہوئی ہوں گی، جیسے بارش کے بعد پتنگے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے انسانوں کی جانیں جب نکل جائیں گی تو وہ زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے، اور سب پر موت طاری ہوگی سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کا چہرہ، تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو ذو الجلال ہے، جلال والا اور اکرام والا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ سے اسرافیل علیہ السلام کو بھی زندگی دے گا، پھر تیسری مرتبہ وہ سور میں پھونکیں گے. تو تیسری مرتبہ سور میں پھونکے جانے کا تذکرہ یہ سورہ یاسین میں آیا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا گیا یعنی تیسری اور آخری مرتبہ، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اب یہ کیفیت اپنے ذہن میں لائیے کہ جب سور پھونکا گیا تو سارے لوگوں کو اٹھایا گیا، زندہ کیا گیا، کوئی کہیں پڑا تھا، کوئی کہیں تھا، کہیں کوئی ڈسپوز آف کیا گیا، ڈیکمپوز ہوا اس کا پڑا تھا، تو اس کا جو جسم ہے یہ زمین سے آئے گا اور وہ ارواح انسانی جو تھی وہ دوبارہ سے شامل کر دی جائیں گی. اس طرح سے یہ قیام ہوگا، قیام کے معنی ہوتے ہیں کھڑے ہونا، باسِ بادل موت ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اور ظاہری بات ہے یہ کس لیے ہوگا، یہ وہ حساب کتاب کا دن ہے. لہذا قالوا یا ویلنا، وہ لوگ جو اس دن پر یقین نہیں رکھتے تھے، حساب کتاب پر یقین نہیں تھا، ان کے الفاظ سنیے، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے اٹھایا ہمارے مرکز سے. مرکز کہتے ہیں اس جگہ کو جو تھوڑا آرام کی جگہ ہو، نیند کی جگہ ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ مرکز میں ہوں گے، نیند کی جگہ پر ہوں گے، لہذا کوئی عذاب کی کیفیت بیان نہیں ہو رہی، یہ جو عذاب قبر ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو علماء نے پھر اس کی وضاحت کی ہے. پہلی بات، عذاب قبر احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور بے شمار احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول نے قبر اور اس کے عذاب کا تذکرہ فرمایا. لہذا پھر اس کی وضاحت آپس میں اس کو جوڑا کس طرح، کہ یہ جو عذاب ان کو دیا جا رہا ہوگا عذاب قبر، اس سے کئی گنا زیادہ شدید قسم کا عذاب ہوگا، یا وہ دن ہوگا وہ قیامت کا، جس وجہ سے ان کو لگے گا شاید ہم آرام کر رہے تھے اور اب یہ مصیبت والا دن شروع ہو گیا. من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، اور پھر کہیں گے یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے رحمان نے. وصدق المرسلون، اور تمام رسولوں نے بالکل سچ کہا تھا کہ یہ دن آ کے رہے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس دن پر آج دنیا کی زندگی میں یقین عطا فرما دے، اس سے پہلے کہ وہاں انسان حسرت سے کہہ رہا ہو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. قرآن حکیم کافر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کہے گا کاش کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا. یہ کیفیت قرآن حکیم بیان کرتا ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے اس حساب کتاب کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے. بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. اب جب وسل بجتی ہے، بگل بجتی ہے، الارم بجتا ہے، یا بیل ہوتی ہے اسکول کالجز میں، تو کوئی کہیں پر بھی ہو بہرحال اس کو جمع کر کے لے آتے ہیں. بعض لوگ خوشی خوشی آتے ہیں رزلٹ والے دن، خوشی خوشی کون آتا ہے؟ جس نے فرسٹ آنا ہے، جس کو انعام ملنا ہے، وہ خود ہی جمع ہوگا وہاں پر. اور جو فیل ہونے والے ہوتے ہیں عام طور پر ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں، آنا نہیں چاہتے، نتیجہ نہیں لینا چاہتے. پھر ہمارے کالج میں تو پی ٹی آئیز ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال نکال کے پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں اسمبلی ہال میں جمع ہو. بہرحال یہاں پر رب کائنات کے فرشتے ہوں گے جو انسانوں کو جمع کریں گے، اور بالآخر وہ مقام، وہ یوم الحشر، جمع نہ ہوں، وہ جمع ہونے کی جگہ جو ہے دن، جس دن ہم ان سب کو جمع کر کے لائیں گے، یہ دن آ کے رہے گا. حدیث و مبارکہ میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے کہ یہ دن جو میدان عرفات ہے، یہی وہ جگہ ہوگی جہاں اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسانوں کو جمع کرے گا. اور یہ 9 ذوالحجہ حج کا دن، عظیم دن جس میں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، یہ در حقیقت اسی دن کی ریہرسل ہے جیسے انسان احرام کی حالت میں جمع ہوئے ہیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، ایسے ہی انسان تمام کے تمام وہاں جمع ہوں گے. بہرحال حدیث میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ ان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، اور سب سے پہلا لباس اللہ سبحانہ وتعالی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام، یہ لباس اللہ کی طرف سے عطا ہوگی، دین ہوگی جو اللہ پاک ان سب لوگوں کو، اہل ایمان کو خاص طور پر عطا فرمائے گا. بہرحال یہ دن آنا ہے جس دن تمام لوگوں کو جمع ہونا ہے اس مقام پر کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ آنے والا ہے. ان کانت الا صیحتا واحدہ، اب اس کی کیفیت رب کائنات نے بیان فرمائی کہ وہ ایک ہی زوردار قسم کی آواز ہوگی، چنگھاڑ ہوگی، زوردار آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے پکڑ کر لے آئیں گے، جمع کر دیے جائیں گے، حاضر کر دیے جائیں گے. اب یہ دن آنے والا ہے. ذرا تنہائی میں سوچئے گا، بعض اوقات انسان بہت مصروف رہتا ہے، اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو اپنے بچوں سے ملنے کا وقت بھی نہیں ملتا. بچے بھی حسرت سے بولتے ہیں، یہ لطیفہ نہیں حقیقت ہے، بڑے بڑے بلینرز جو ہیں جو گھروں میں نہیں رہتے، آفس کے لیے اور بزنس کے لیے وقت نکالتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. ایک معصوم بچہ اپنے باپ سے اس نے سوال کیا کہ آپ پر آور کتنے ڈالر لیتے ہیں، آپ کی کوئی ورتھ ہوگی نا پر آور، آپ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ تو باپ نے حیرت سے پوچھا، بیٹا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں اتنے ڈالر جمع کر لوں کہ آپ کو وہ ڈالر پے کروں کہ آپ مجھے ایک گھنٹہ دے دیں، صرف آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ سے بات کرنی ہے. اپنے باپ کے بارے میں ایک بچہ یہ رائے رکھتا ہو تو اس معاشرے کا حال سوچئے ذرا کیا ہو. بہرحال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے، جمیع لدینا محضرون، ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. اب ذرا اس دن کی کیفیت کو سمجھیے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پہلا اصول اس دن کا یہ ہے کہ آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے، اور تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی کچھ جو تم عمل کیا کرتے. یہ ہے جو اصول بیان ہو گیا اس دن کہ وہاں کسی کی پرچی نہیں چلے گی. یہاں عدالتیں لگتی ہیں، بڑی بڑی عدالتیں آئیں، بڑے بڑے چیف آئے، عدالت کے اعتبار سے بڑا ان کا روب تھا، لیکن جتنے بڑے بھی ہوں بہرحال ایک ان کی ورتھ ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، ان کو پے کر دی جائے تو وہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دیں گے. اسی طرح ٹیلی فون چل جاتے ہیں بعض اوقات، کوئی سفارش چلتی ہے، کوئی رشتہ داری کام آ جاتی ہے، کوئی دوست احباب کام آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں جب کسی کو پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے ڈھونڈتے ہیں یار کوئی رشتہ دار مل جائے، کوئی دوست ملے، کوئی احباب ملے، اس سے فون کرایا جائے، اس سے پرچی لگوائی جائے. کیونکہ عام طور پر ظاہر بات ہے عدالت کے نظام میں اگر گئے تو کئی گھنٹے کئی سال لگ جائیں گے، بلکہ نئے نظام کے تحت ابھی پتہ نہیں کہاں سے اپروو ہے، مجھے تو نہیں معلوم. پولیس والے باقاعدہ لوگوں کو پکڑ کے انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ انوالو ہے، ثبوت اگر مل جائے تو یہ پولیس مقابلے جو کھلے عام ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ، اس میں ان کو مار دیتے ہیں. اور کئی لاشیں جو ملتی ہیں وہ اسی طرح مل رہی ہیں کہ عدالتی نظام میں جائے گا پھر بچ کے آ جائے گا، پھر ہمارے سر کا مصیبت بنے گی، لہذا اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں. اور بہرحال سوری ٹو سے یہ جو ہماری میڈیا ہے یہ دکھا دیتے پولیس مقابلہ ہو رہا ہے، پولیس والے مقابلہ کر رہے ہیں بغیر ہیلمٹ پہنے، نہ بلو پروف جیکٹ پہنے، اور کلاشن کوف سے مقابلہ ہو رہا ہے ڈاکوؤں سے یا دہشت گردوں سے. اتنی اگر زبردست ہماری پولیس ہو گئی کہ اتنا کھلم کھلا مقابلہ کرنے لگی تو انقلاب ہی آ جائے گا. لیکن ظاہری بات ہے وہ سارے جعلی مقابلے ہیں جو ٹی ویوں پہ دکھا دی جاتے ہیں اور بلاخر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ عدالتی نظام ایسا ہے کہ اگر آپ مجرم کو چھوڑ دیں عدالت میں چلا جائے تو وہ پرچیوں کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، سفارشوں کے ذریعے، پارٹیوں کے ذریعے معاف کروا دیا جاتا ہے اور بلاخر باہر آ جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، قیامت کے دن کوئی پرچی چلنے والی نہیں. بس یہ بات یاد رہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم نہیں دیے جاؤ گے بدلے میں مگر وہی کچھ جو تم کیا کرتے تھے، جو عمل تم نے کیا ہے وہ ہے یہاں پر نتیجے کے طور پر. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا؟ بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. دس محرم کا حلیم بنایا تھا نہیں بنایا تھا، یہ سوال تو سب سے پہلے پوچھا جائے گا. ساری رات جاگ کر حلیم کا اہتمام کیا یا نہیں، تعزیہ نکالے یا نہیں، بارہ ربیع الاول میں لڈی ڈالی یا نہیں، گیارہویں کے رات کو جاگ کر تم نے نبی کا جشن منایا یا نہیں؟ یہ ہیں وہ اہم سوالات جو آج ہماری ڈسکشن میں ہیں، یا اور دیگر اسکول آف تھاٹس کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے پہلا سوال جو ہوگا وہ فرائض کے بارے میں ہوگا، اور اس امت میں کس میں اختلاف ہے، کسی بھی اسکول آف تھاٹس جا کے پوچھ لیجئے کہ نماز سے بڑا بھی کوئی فرض ہے؟ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی اسکول آف تھاٹس جا کے پوچھئے، عالم سے پوچھئے کہ نماز سے بڑا بھی کوئی فرض ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اول ما سئل سئل عن الصلاۃ، سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن اعمال سے متعلق کیا جائے گا وہ نماز سے متعلق ہوگا. لیکن آج غفلت کا حال، آنسو بہا کر اپنے آپ کو پیٹ کے خاک سروں پہ ڈال کر خنجر سے اپنے آپ کو زخمی کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم جنت میں جائیں گے، اور پیغمبر نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے ہوں، پیغمبر کی ساری زندگی کسی اور کام میں لگے، نواسۂ رسول کی زندگی کسی اور کام میں لگی، شہادت کا عظیم درجہ ان کو حاصل ہوا، نبی کے مشن میں اپنی جانیں دے دی ان سب نے، اور ہم محض چند دنوں میں چند قسم کی رسومات خرافات کر کے ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار پائیں. لہذا جان لیجئے پہلا سوال یا سوالات کے حوالے سے جو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے اس میں فرائض پوچھے جائیں گے. فرائض کسی اور کا حق اگر مارا تو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. لہذا فرائض میں ارکان اسلام کس کے درمیان اختلاف ہوگا کہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ہیں چار بنیادی فرائض ہمارے کلمہ شہادت کے بعد. اسی طرح حلال روزی کمانا، پھر حقوق و لباد کی فہرستیں جو رب کائنات نے دے دی، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق وغیرہ وغیرہ، ان کی جواب دہی کرنی ہے. ذرا ایک حساس حدیث سنا رہا ہوں، اس حدیث سن کے بار بار ڈر بہت لگتا ہے، سچی بات بتاؤں اپنی کیفیت سے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو اس حدیث میں بیان ہوا. اللہ کے رسول نے ایک سوال کیا اپنے صحابہ سے، ابھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا میتھڈ آف ٹیچنگ تھا، یہ میتھڈ آف ٹیچنگ میں یہ بات ہوتی ہے سوالات کیے جاتے ہیں، آپ جواب دیجئے، آپ جواب دیجئے، تو انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے سوال کیا، مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس. صحابہ کرام نے پہلے تو کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اور یہ عام ایٹیٹیوڈ تھا صحابہ کرام کا کہ جواب نہیں دیتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں کچھ کسی صحابی نے کہا مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، غریب ہو، غریب ہو، مفلس ہو، وہ مفلس کہلاتا ہے. اب سنیے ذرا اللہ کے رسول کا جواب، لرزا دینے والا جواب. حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، ڈھیر لگے ہوں گے نمازوں کے، روزوں کے، حج کے، زکات کے، اور سمجھ رہا ہوگا یہ نیکیاں مجھے جنت میں لے کے جائیں گی، لیکن اس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی، ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کیا، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا، دوستوں کا حق ادا نہیں کیا، اس امت میں رہتے ہوئے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، پیغمبر کا حق ادا نہیں کیا. لہذا قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، عدالت لگے گی، تو اب جس کا حق مارا اس کا حق ادا کرنا ہوگا. اور ادائیگی کیسے ہوگی؟ عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ جس کا جتنا حق ہوگا اس کے مطابق نیک اعمال، نیکیاں، نماز، روزہ، حج، زکات جو ڈھیروں لے کر آیا تھا وہ اس کو دینا شروع ہو جائے گی. ایکسچینج آف گڈس ہوتا تھا جیسے ہمارے پہلے زمانے میں، وہاں ڈالر نہیں چلیں گے، وہاں تو نیکی ہے اصل، وہاں کی جو کرنسی ہے اعمال ہے. لہذا وہ نیک اعمال لوگوں کو دیے جانے لگیں گے، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بڑھ گئے سب کو حقوق العباد میں کوتاہی کی تھی، کلیمز ابھی بھی موجود ہوں گے. لہذا ان کے اعمال میں اگر برائیاں ہوں گی تو وہ اس کے اعمال میں ڈال دی جائیں گی. عدل کا تقاضا پورا ہوا اور بلاخر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اب سوچئے کتنا حسرت ناک انجام ہے، ایک شخص نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن تجارت کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وفاداری نہیں کرتا اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے، جو بھی ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ ہے وہ حسرت ناک انجام. اللہ سے دعا کر لیں اللہ پاک ہمیں اس حسرت ناک انجام سے محفوظ فرمائے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اب دو نتائج ہیں جو کہ رب کائنات نے بیان فرمایا، اور یہ قرآن حکیم کا خصوصی انداز ہے کہ اہل جنت کا تذکرہ کرے گا نتیجے کے طور پر، اور پھر فوراً اہل جہنم کا تذکرہ کرے گا. پہلے یہ نتیجہ جو جنت میں جانے والے ہیں، ذرا ان کی کیفیت ذرا میں معلوم کیجئے. اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. یقیناً جو جنت والے ہیں وہ ہوں گے مشغلوں میں، باتیں کر رہے ہوں گے. اب یہ کیفیت ان کی بیان ہوئی کہ بڑے ریلیکس ہوں گے، ٹینشن فری جیسے کوئی شخص ہوتا ہے، کسی نوعیت کا کوئی پریشانی نہیں ہے، آرام سے بیٹھے ہیں، آپس میں دوستیاں ہو رہی ہیں، آپس میں گفتگو کی جا رہی ہے. ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ اور ان کی بیویاں، یہ اللہ پاک نعمتیں عطا فرمائے گا، حوریں بھی ہو سکتی ہیں، یا ان کی وہ ازواج جو دنیا میں ان کے ساتھ رہیں اور نیک تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی ان کے ساتھ شامل فرما دے گا. فی ظلال، وہ ہوں گے سایوں میں، سائے، ٹھنڈی جگہ ہوں گے. اور جنت الفردوس، اس جنت کو کہا نبی کریم نے علیہ السلام، جس کے سائے بڑے گھنے، بہت ایسی زبردست جنت ہے کہ جہاں درختوں کی سائے سیاہی مائل ہیں، اتنی زیادہ وہ گرینش قسم کی جو ہے وہ جنت ہے. لہذا سایوں میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، گویا ایک سکون کی زندگی ہے جو گزار رہے ہوں گے. لہم فیہا فاکہت، ان کے لیے ہر طرح کا میوہ ہوگا. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور صرف کھانے پینے کا سامان ہی نہیں ہوگا. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جو وہ مانگیں گے. اب اس فرق کو نوٹ کیجئے گا سائیکولوجیکلی. عام طور پر کھانے پینے کی چیزیں وہی ہیں جو انسان پسند کرتا ہے، اور تقریباً سب کی برابر ہوتی ہیں، تھوڑا سے فرق کے ساتھ، آپ کو یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے. بہرحال پیٹ بھر جائے تو اچھی سے اچھی چیز بھی پسند نہیں ہوتی. کیا خیال ہے، قربانی کا گوشت اتنا کھایا کہ گوشت سے بہرحال انسان پھر کہتا ہے دال بناؤ، چینج کرو، سبزیاں. کیوں ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اگر چیز مل جائے تو پھر انسان کا جی بھر جاتا ہے. لیکن یہ پہلا لیول ہے انسانی سطح پر، جو تمہاری خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، جنسی خواہشات ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب رب کائنات پہلے ہی لیول پر عطا فرما دے گا. اب اس سے ذرا اوپر کا درجہ ہے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جو مانگیں گے. اب مانگنے کا تعلق انسان کے مزاج سے ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہو وہ آپ کو بھی پسند ہو. بعض اوقات انٹروورٹس ہوتے ہیں، ان کی دنیا ہی اور ہوتی ہے، وہ لوگوں میں رہنا پسند ہی نہیں کرتے، تنہائی پسند ہوتے ہیں. کتابیں پڑھنے والے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، وہ والے لوگ جو کیفیات میں ہوتے ہیں اللہ سے لو لگانے والے، تنہائی میں، یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں. بعض ہوتے ہیں ایکسٹروورٹس، محنت کرنا، مشقت، دوستوں میں رہنا، اور پکنکس ہیں، آؤٹنگ ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. دونوں طرح کے مزاج اللہ پاک نے رکھے ہیں. یہاں فرمایا وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اس جنت میں ہر وہ شے ہوگی جو مانگیں گے. اور سب سے بڑی نعمت جس کا تذکرہ، سلام قولا من رب الرحیم. وہ اہل جنت وہ ہیں جن پر رب کائنات بھی سلامتی کی دعا بھیجے گا. سلام قولا من رب الرحیم، اس رب کائنات کی طرف سے جو انتہائی رحم فرمانے والا ہے، سلام آ رہا ہوگا. کیا عظیم مقام ہے اہل جنت کا کہ رب کائنات بھی ان کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے. فرشتے بھی دعا دیں گے، سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، تم تو بڑے ہی خوش نصیب رہے. فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے. اللہ سے دعا کر لیں اللہ پاک ہمیں بھی یہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے. قرآن حکیم بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ ہمارا میڈیا جن چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے نا اس کو حاصل کرنے کا. لیٹسٹ موبائل آتا ہے، یہ والا آپ کے پاس اچھا موبائل ہے، بہترین ہے، لیکن اب لیٹسٹ آ گیا نا، وہ والا اچھا نہیں لگے گا، وہ چاہیے. یہ فطرت انسان میں کمزوری رکھی اللہ پاک نے، خوب سے خوب تر کی تلاش. میرے بھائیو، جنت وہ جگہ ہے جہاں رب کائنات بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا. ہر دن اس کی رانائیاں بدلتی رہیں گی. جنت میں احادیث میں تو اس طرح کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے کہ اگر وہ تذکرہ سنتے جائیں تو اتنی زیادہ ترغیب انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں، پھر فجر کی نماز بھاری نہیں لگتی، ایک ترغیب ملی ہوئی ہے، فجر کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت حاصل ہوگی، جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ یہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، یہ فطرت انسانی میں جب اللہ پاک نے رکھا ہے تو بہرحال جنت کی نعمتوں کا تذکرہ قرآن میں بار بار ہے، جذبہ محرکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے برعکس، اب آخری 6 منٹ ہیں، ذرا غور سے سنیے رب کائنات اہل جہنم کے بارے میں کیا فرما رہا ہے۔ فرمایا پہلی بات، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج کے دن تم علیحدہ ہو جاؤ۔ پہلی چار شیٹ کیا لگائی رب کائنات نے؟ مجرم، ملزم نہیں کہا، ملزم کوئی اور شے ہوتی ہے، مجرم کوئی اور ہوتا ہے۔ یہاں پوری چار شیٹ ثبوت کے ساتھ موجود ہے کہ تم نے جرائم کیے ہیں، کتنے بڑے بڑے جرائم، اس کو ذرا فہرست کر لیجئے۔ نمبر 1، سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم قرآن حکیم شرک کو قرار دیتا ہے، ان شرک لظلم عظیم، لہذا سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے مشرک ہوں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ہاں شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ لہذا مجرم وہ شخص ہے جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کیا، اللہ کا بیٹا بیٹی قرار دیا، معاذ اللہ اللہ کو رب نہیں مانا، رب کے حوالے سے جو اس نے کوتاہی کی، پہلا جرم۔ دوسرا جرم، اللہ پاک نے جو معیشت کا نظام نافذ کیا تھا، انسانیت کے لیے رحمت تھا، اس کو قبول نہیں کیا، زکات کا نظام قبول نہیں کیا، بلکہ سودی نظام کو پسند کیا، سود کھاتا کھلاتا رہا اور اس کو پسند کرتا رہا، اس کے لیے دلائل دیتا رہا۔ دوسرا بڑا گناہ سود، اور قرآن حکیم کی گواہی ہے، فازنوا بحرب من اللہ ورسولہ، ایسے لوگ جو سودی لین دین کر رہے ہیں، کان کھول کر سن لیں کہ ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ، اور ہمیشہ جہنم میں جانے والے، ہمیشہ کے لیے جہنمی وہ لوگ جو سودی معاملات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بڑے بڑے گناہوں میں، پھر اسی طرح قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کیا، فمن قتل مؤمنا متعمدا، جس کسی نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ زنا کیا، توبہ نہیں کی، جہنمی۔ اسی طرح والدین کے حقوق ادا نہیں کیے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے، نافرمانی کی، ان کا دل دکھایا، جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح اور کئی گناہ ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، میں نے ذرا موٹی موٹی باتیں عرض کر دی۔ لہذا پہلا چار شیٹ جو اللہ کی طرف سے دی گئی، وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا؟ وَعَنِ بُدُونِي، اور میری عبادت کرنا، هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اب ایک سوال پیدا ہونا چاہیے ان آیت کو پڑھ کے، ہم سے کب وعدہ لیا اللہ پاک نے؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَم، اے آدم کی اولادوں، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ اللہ تَعْبُدُوا الشَّيْطَان، شیطان کی بندگی نہ کرو۔ تو کیا مجھ سے اور آپ سے وعدہ لیا اللہ پاک نے؟ اب یہ اہم سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ رب کائنات نے انسانوں کو پیدا کرتے ہی ساتھ یہ وعدہ لیا، الستو بربکم، سورۃ الاعراف میں یہ موجود ہے، پوچھا رب کائنات نے پیدا کرنے کے بعد ارواح انسانی کو، کلمہ کن سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا، قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہ ہیں۔ لہذا فطرت انسانی میں یہ توحید کی محبت، توحید کی معرفت اللہ پاک نے ہر انسان میں رکھی ہے، یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ پاک نے لیا۔ جیسے ہی کوئی نیکی کی بات، دین کی بات، اچھی بات ہمارے سامنے آتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے نہیں کہ اس کو قبول کرو، یہ کون سی چیزیں جو ہمیں نیکی کی طرف مائل کرتی ہے؟ حق کو قبول کرنے کے لیے اندر سے موٹیویشنل فورس موجود ہے ہر انسان میں، فطرت انسانی میں حق کے لیے گواہی موجود ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رب کائنات نے وعدہ لیا الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی, اور وعدہ لیا تھا میری عبادت کرنا, ھذا صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ. نماز میں کھڑے ہو کر اسی کا وعدہ کرتے ہیں, ایاک نعبد وایاک نستعین, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے, یہ رینیو کرتے ہیں وعدے کو. مقصد تخلیق یہی تھا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر آخری الفاظ سن لیجئے شیطان مردود کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے, الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اس نے شرک سکھایا, اس نے بدعت سکھائی, اس نے خرافات سکھائی, اس نے دنوں کے اعتبار سے دین کو مخصوص یا محدود کر دیا, اور بالآخر تم اس کے سکنجے میں پڑ گئے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اس شیطان نے تو تمہاری بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, سورہ یاسین ہے, گھر جا کر پڑھ لیجئے گا. اللہ پاک قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اس شیطان نے تو تمہاری بڑی خلقت کو اس نے گمراہ کیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ, اے انسانوں کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی, ہم نے تمہیں نیکی اور بدی کا شعور دے کر نہیں بھیجا, پیغمبروں کو بھیجا جو تمہیں بتاتے رہے, اندر سے تمہارے اندر ضمیر موجود تھا کیا حق ہے کیا برا ہے, تمہارے اندر سب کچھ تھا پھر بھی تم نے اس کو نہیں جانا. یہ عقل و فہم فلسفر تو بڑے بڑے تھے, اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ دنیا کی زندگی محدود ہے, نامکمل ہے, اس کا جوڑا آخرت کا دن حساب کتاب ہونا چاہیے. عقل تو یہی لے کے جاتی ہے, اگر عقل صحیح ہو سلیم الفطرت ہو. افلم تکونوا تعقلون, تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لیا. ھذہ جہنم اللتی کنتم توعدون, یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اسلام علیکم, داخل ہو جاؤ آج جہنم میں. بما کنتم تکفرون, اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے, اللہ کو بھلا دیا, نافرمانی کیا کرتے تھے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. یہ جنت اور جہنم کا تذکرہ قرآن میں آپ کو بار بار ملے گا, جذبہ محرکہ کے لیے کہ جنت کے لیے محنت کرو, جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ, اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ کی عبادت کرو. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.